الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن میں قرآن حکیم کے ترجمے کا بیان اور مختصر وضاحت کا بیان شروع کر رہے ہیں. اب قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا 15 رکوع ہم شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 122 اور 123 ان کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے. بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا باقاعدہ چوتھے رکوع سے, پانچویں رکوع سے, اور پھر چھٹے رکوع سے لے کے یہاں تک 9 رکوع میں مسلسل ان کے تعلق سے کلام آیا ہے. پہلا رکو جو تھا رکو نمبر 5 وہ افتتاحی نوعیت کا تھا, ان کو دعوت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. اور پھر 9 رکو جو اب مکمل ہو رہے ہیں ان دو آیات کے ساتھ, اس میں ان لوگوں کو ان کی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کی, ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آیت نمبر 122 وہی الفاظ ہیں جو آیت نمبر 47 میں آئے تھے, اور وہاں آیت نمبر 48 اور یہاں پھر اگلی آیت آیت نمبر 123 بات ایک ہی ہے تھوڑے سے الفاظ کی ترتیب کے ساتھ. اب گویا بنی اسرائیل کے بارے میں خطاب مکمل ہوا چاہتا ہے. ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا, وہ انی فضلتکم علی العالمین, اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہانوں والوں پر فضیلت عطا فرمائی, اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اسے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش فائدہ دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی. اگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو آیت 47-48 میں تھے, وہی یہاں آ گئے 122 اور 123 میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور اگلی بات بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو مکمل. اب جو یہ پورا رکوع اور اگلا رکوع یعنی رکوع نمبر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 15 اور 16, یہ دو رکوع ان میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک سینٹرل فگر ہے, مرکزی شخصیت ہے. کیوں بھلا, نبی اکرم علیہ السلام بھی ان کا نام لیتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. مشرکین تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ان کی اولاد میں سے, مشرکین عرب, اور یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ان کی اولاد میں سے. کیسے بھلا, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ. تو یہ تمام گروہ یہود نصارہ مشرکین اور مسلمان سب کے ہاں ابراہیم علیہ السلام یکساں طور پر قابل احترام ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آ رہا ہے, جب ایسے لوگوں کے درمیان گفتگو کرنی ہو یا دعوت دین پیش کرنی ہو جہاں ڈفرینس آف اوپینین بہت ہو, اختلاف رائے بہت زیادہ ہو, تو مشترکہ نکات پر کلام ہونا چاہیے, کامن ٹرمز پر بات ہونی چاہیے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو بھی توحید کی دعوت دی جا رہی اور یہود و نصارہ کو بھی اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا. یہ بڑی باتیں بڑے بڑے امتحانات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. کبھی باپ نے آزر نے گھر سے نکال دیا, کبھی وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے نمرود کے سامنے, کبھی قوم سے ٹکر لے لی, سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا, قوم جان کی دشمن ہو گئی, آگ کا الاؤ روشن کر کے شہید کرنا چاہا, اللہ نے حفاظت فرمائی, پھر ہجرت فرمائی, گھر بار کو چھوڑا, پھر اللہ نے برسوں کی دعاؤں کے بعد اسماعیل عطا فرمایا علیہ السلام, فرمایا کہ بے آباد زمین مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ جاؤ, اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے. جب وہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل, کچھ محنت کرنے کے قابل ہوئے, اللہ نے فرمایا کہ ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے. اللہ اکبر, یہ پوری داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی اس ایک نقطے میں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند بڑی باتوں سے تو انہوں نے تمام باتوں کو پورا کر دکھایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے کہ امتحان لینے والا اللہ فرما رہا ہے وہ امتحانات میں پورا اترے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک بڑا پیارا کتابچہ ہے عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، اس میں یہ فلسفہ قربانی کے ذیل میں ان آزمائشوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں اے ابراہیم. اللہ اکبر، انسانیت کی امامت آن لائن آرڈر پلیسمنٹ میں نہیں ملتی، گھر بیٹھے نہیں ملتی، ان مشقتوں سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا. اب اللہ فرما رہے میں تمہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی. سبحان اللہ، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا پسند کرے، اللہ عطا فرمائے رحمت و نعمت اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرے. نیک باپ کیسا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، بعد میں پڑھیں گے نیک باپ کیسا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام بھی بتائیں گے. سبحان اللہ، اللہ نے پیغمبروں کے واقعات میں والدین کے لیے بھی رہنمائی رکھ دی. وقال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی. قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ جو مشرکین مکہ ابھی موجود تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، یہ تو بتوں کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہو گئے. اور ظلم کا لفظ شرک کے لیے بھی قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم العظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ان کو سمجھایا جا رہا تم تو ظلم میں مبتلا ہو، تم تو شرک میں مبتلا ہو، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت کا معاملہ نہیں ہے. اس واقعے کو بیان کر کے مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو تعلیم دی جا رہی ہے توحید کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز اور امن کی جگہ، بار بار لوگ آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ہی وقت تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ، یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ کہا تم آواز لگاؤ، بندے تو ہم بھیجیں گے. اور اب ایک سال میں 1.25 کروڑ بندوں نے عمرہ کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، لاکھوں حج کے لیے جاتے ہیں، وہ تو کوٹا لگانا پڑ جاتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو، ورنہ تو مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. اللہ کے لیے مشکل نہیں، بندوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، مکہ مکرمہ کی بھی عطا فرمائے اور مدینہ شریف کی بھی عطا فرمائے. اور ہمارا تیسرا حرم کون سا ہے، بھول نہ جائیں اقصا، اللہ وہاں بھی نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جی بھول نہ جائے اس کو ہم. بہرحال یہ کعبہ لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز، وہ امن اور امن کا مقام. باپ کے قاتل کو بھی عرب وہاں پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور حالت حرم میں بھی تو حالت احرام میں خشکی کا شکار بھی منع کر دیا گیا، درختوں کو کاٹنا بھی منع کر دیا گیا، حیوانات اور نباتات تک کے لیے اللہ نے امن وہاں پر رکھ دیا. سبحان اللہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ. منکرین سنت جو سنت کا انکار کرتے ہیں، ان غریبوں کے پاس تو دین ہے نہیں، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ سنت رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو وہ پتھر جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران میں سامنے آتا ہے، مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش بھی موجود ہے. اور اکثر ہمارے مفسرین کی رائے یہی ہے، اسلاف کی، کہ جیسے حجر اسود جنت سے پتھر آیا تھا، یہ مقام ابراہیم والا پتھر بھی جنت سے آیا تھا. البتہ یہاں نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے، طواف ادا کرنے کے بعد اس کے قریب، اول طواف کو ہم نے بریک نہیں کرنا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے دائیں بائیں جہاں سہولت سے جگہ مل جائے، طواف کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنا، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کو پاک رکھنا یہ بیت اللہ کے لیے بھی ہے، اور یہ تمام مساجد کے لیے تقاضا ہے. اور ترتیب کیا ہے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے. سب سے اہم تو فرض نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور نوٹ کیجئے گا، اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ بس فرض نماز کے لیے، فرض رکعتوں کے لیے. اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ فرض رکعتوں کے لیے. سبحان اللہ. تو باقی کوئی اور کام اہم ہے کہ ہم آفس کی سیٹ پر بیٹھے، ہم چیک سائن کر رہے ہوں، ہم بستر پر سو رہے ہوں اور نماز کا وقت جا رہا ہو، نماز جا رہی ہو؟ نہ. لیکن فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، پھر اعتکاف کی نیت سے وہاں ٹھہرنا، پھر رکوع سجود مراد نفل ادا کرنا. تو مفسرین نے فرمایا بقیہ عبادات کی قدر یا اہمیت اسی ترتیب سے ہے، فرض نماز تو سب سے اوپر، پھر طواف، اعتکاف اور رکوع سجود یعنی نماز نفل ادا کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تو اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر. ایک بات، ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی، وہاں تو اللہ کی برکتیں ہی برکتیں، اللہ اس شہر کراچی کو برکت عطا فرما دے، اللہ اس شہر کراچی کو امن عطا فرما دے، اللہ اس مملکت خدادات پاکستان کو امن عطا فرما دے، اللہ تمام ممالک اسلامیہ کو جو ہے برکت عطا فرما دے، اس عالم والوں کو اللہ برکت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. مگر مکہ مکرمہ نو میچ، وہ مکہ مکرمہ ہے. پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ اور آخرت کے دن پر. یہ بات انہوں نے کیوں ایڈ کی؟ پہلے ذکر آیا نا کہ اللہ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ہی فرما رہے اللہ جو ایمان لائے اس کو کھلا دے پلا دے. اللہ فرماتا ہے قال ومن كفر فأمتعه قليلا، اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا. ثم أضطره إلى عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا. وبئس المصير، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. دنیا آزمائش کا موقع ہے نا، اللہ رحمان دنیا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، البتہ آخرت میں صرف کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے بیان فرما رہے تھوڑا فائدہ تو مل جائے گا، پھر ان کو میں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر یعنی کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے یہ عمل قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ، آپ قرآن پاک کا انداز دیکھیں، کبھی مختلف قوموں کے واقعات اور کبھی انبیاء کی تعلیمات، کبھی ایمان کا تذکرہ، کبھی کفر کا بیان، کبھی دعاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے. کیا خوبصورت اللہ کا کلام، اس کا مزاج ہے. اچھا دعا کیا ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. خانہ کعبہ کی اول تعمیر ایک رائے فرشتوں نے کی تھی اور ایک رائے آدم علیہ السلام نے. یہ ذکر آئے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں انشاءاللہ. البتہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت مخدوش بھی ہو گئی اور کچھ سیلاب آتے گئے تو بنیادیں رہ گئیں. ان بنیادوں پر از سر نو بالکل رینیول کے انداز میں تعمیر کر کے بلند کرنے کعبے کی عمارت کو. اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے عمل قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. پیغمبر کیا ادب سکھا رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہو نا، اللہ سے عمل کی قبولیت کی دعا بھی مانگا کرو. اور ان سے بڑھ کر کون ہوگا جس کی دعا قبول ہو؟ وہ اگر یہ دعائیں کر رہے ہیں تو بھائی اللہ آپ کا میرا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کی میری نمازیں قبول فرمائے، اللہ آپ کی میری تراویح قبول فرمائے، اللہ آپ کے میرے روزے قبول فرمائے، اللہ آپ کا میرا قرآن پاک کا سمجھنا سیکھنا یہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے اور اعمال قبول فرمائے. یہ پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں کہ دعا بھی کرو عمل کے قبولیت کے اعتبار سے. اور دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لك، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا فرما بردار بنا. او بھائی ان سے بڑا مسلم کون ہوگا؟ ان سے بڑا اوبیڈینٹ کون ہوگا؟ ان سے بڑا فرما بردار کون ہوگا؟ اور ابراہیم باپ کی حیثیت میں بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار، اللہ اکبر، اور بیٹا بھی کیا بیٹھا ہے، ذبح ہونے کو تیار. اور اللہ سورہ صافات میں فرماتے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا اسلام کی روش پر آ گئے. دس از اسلام، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالی، ٹوٹل سرینڈر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، جو حکم مالک ہے اس کے سامنے جھکا دو. چاہے رب نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو ابراہیم ذبح کرنے کو تیار، اب بیٹا ذبح ہونے کو تیار. دس از اسلام، چومی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اقبال کہتے ہیں میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات اور اس کی تقاضے کیا ہیں. اللہ اکبر، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی فرما بردار بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمت الگ اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما. دیکھیے دونوں باپ بیٹا اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی, اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی, اپنی بھی فکر کرنی, اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی. قرآن سن رہے ہیں, اپنی فیملیز کو لے کر آئیے. جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں فزیکلی کہیں آ سکتے ہیں پورے پاکستان میں, یو کین گو ایوری ویئر اکراس پاکستان. اور اگر آپ ملک سے باہر ہیں یا پاکستان میں آپ کو فزیکل ایکسس نہیں ہے تو گھر والوں کو بٹھائیے, بھائی قرآن سننے کا بہترین موقع ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور کیا دعا ہو رہی ہے, اللہ امت مسلمہ, ہمارا کیا نام رکھا انہوں نے, دیوبندی نہیں رکھا, بریلوی نہیں رکھا, اہل الحدیث نہیں رکھا. یہ مکاتب فکر ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, سر آنکھوں پر. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, سب سے تعلق بھی رکھتے ہیں, ان کے ہاں آنا جانا بھی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ پروگرامز بھی کرتے ہیں, خواہ میڈیا پر ہو یا ادروائز پبلک میں ہو, الحمدللہ. مگر نہ, ہمارا پہلا تعارف دیوبندی بریلوی اہل الحدیث نہیں ہے, ہمارا پہلا تعارف کوئی جماعت نہیں, ہمارا پہلا تعارف ہے مسلم ہے. ہمارا نام رکھا مسلم, ہمیں کہنا چاہیے مسلم. سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 33 میں آئے گا, داعی دین کو جو دین کی دعوت کا کام لے کر اٹھے وہ کہے اننی من المسلمین, میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. ربنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك, اور ہماری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اپنی فرما بردار امت پیدا فرما. وارنا مناسکنا, اور اے ہمارے رب ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا. آپ لفظ سنتے نا مناسک حج, تو حج کی عبادت کے اعمال, تو عبادت کے طریقے, اللہ کیسی تیری بندگی کرے, تیرا حکم کیسے مانے, سکھا دے. وتب علینا, اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگلی دعا بہت عظیم ہے, اور یہ دعا 2500 برس کے بعد قبول ہوئی ہے. کتنا, 2500 برس کے بعد. کس کی دعا؟ ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ السلام. کس کے لیے؟ امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ربنا, اے ہمارے رب, وابعث فیہم رسولا منہم, اور انہی میں سے ایک رسول کو بھیج صلی اللہ علیہ وسلم. چار باتوں کا ذکر, یتلو علیہم آیاتی کا, جو اے اللہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کریں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کریں. انک انت العزیز الحکیم, بے شک اے اللہ تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ دعا 2500 برس کے بعد قبول ہوئی, جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ دعا قبول نہیں فرما رہا. او بھائی نہ ہوا کرو, اٹ ٹیکس ٹائم. بعد میں باتیں آئیں گی, احادیث کا بھی حوالہ دیں گے, دعا کی قبولیت کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. معاف کیجئے گا. اور اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کے چار فرائض کا بیان, آیات کی تلاوت, نمبر 2 کتاب کی تعلیم یعنی احکام کی تشریح, نمبر 2 حکمت کی تعلیم, ایک مراد احکام کی حکمتیں بھی, اور ایک مراد سنت رسول بھی لی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نمبر 4 تزکیہ. یہ چار باتیں چار ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہیں. آئندہ ہم پڑھیں گے, وضاحتیں آئیں گی انشاءاللہ, اسی البقرہ کی آیت 151 میں, پھر آل عمران کی آیت 164 میں, اور پھر سورت الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں. تو آئندہ انشاءاللہ تشریحات آئیں گی. یہ حضور کی چار بنیادی ذمہ داریاں قرآن کریم سے متعلق. یہ 313 بدر میں جو نظر آتے نا ہمیں, یہ 313 مکہ مکرمہ میں قرآن کے ذریعے تیار ہوئے. یہ حضور کی بیسک میتھڈالوجی, یہ رسول اللہ نے انقلابی جماعت قرآن کریم سے تیار فرمائی. آیات قرآن کی تلاوت, اسی قرآن کے احکام کی تشریح و تعلیم, حکمت کی تعلیم اور تزکیے کا عمل, اس سے ایک انقلابی جماعت تیار ہوئی. آئندہ تشریحات آئیں گی. انک انت العزیز الحکیم, بے شک اے اللہ تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. ملت ابراہیم کے الفاظ نوٹ کر لیجئے, اگلی آیت میں اس کی وضاحت آئے گی. ملت طریقے کو بھی کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو وہ تو بڑا بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے پھر جائے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب بھی ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلم, فرما برداری اختیار کرو, مسلم ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کی. یہ ہے ملت ابراہیم, یہ ہے طریقہ ابراہیم, یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ, مسلم ہو جانا. اور یہ مسلم ہو جانا کیا ہے؟ جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. کتنا؟ پوری کی پوری زندگی میں. البقرہ کی 208 آیت نمبر, البقرہ 208, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آل عمران کی آیت نمبر 102, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک کیا رہنا؟ مسلم فرما بردار رہنا. اللہ ہمیں ایسا ہی خاتمہ عطا فرمائے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی فرما برداری کی وصیت کی, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہم سن رہے ہیں, یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں بھی سنیں. یا بنی, اے میرے بیٹو, ان اللہ اصطفى لکم الدین, بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرما لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ بیٹوں کو وصیتیں ہو رہی ہیں. اور سنیں, ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت موجود تھے, اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی. اذ قال لبنیہ, جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا, ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو, انہوں نے کہا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. الہ واحدن, جو ایک ہی معبود ہے. ونحن له مسلمون, اور اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. یہ وصیتیں ہیں بیٹوں کے لیے یعنی اولاد کے لیے. میں اور آپ, ہم میں سے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں, کیا وصیتیں بچوں کو کر رہے ہیں بھائی؟ چلیں قرآن ہی سنا دیں, قرآن ہی سنا دیں اپنے بچوں کو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دنیا دار آدمی ہوتا ہے, چھپا کر رکھتا ہے بچوں سے بھی, بینک اکاؤنٹس کو چھپا کر رکھتا ہے, جائیدادوں کو چھپا کر رکھتا ہے, اپنوں سے بھی چھپا کر رکھتا ہے. جا رہا ہوتا ہے تو بیٹا یہ فلاں بینک اکاؤنٹ بھی ہے, یہ اس کا پاس کوڈ ہے, یہ فلاں ہے, یہ وہ کچھ ہے. نہ میرے بھائی, نہ. موت سے آنے سے پہلے پہلے محنت کرنی ہے. اور دولت چھوڑ کر بھی جاؤ گے تو اولاد بھی مرے گی, تو اولاد بھی دولت لے کر نہیں جائے گی, وہ ایمان اور عمل لے کر جائے گی, عقیدہ اور عمل لے کے جائے گی. اللہ یہ وصیت ہمیں خود بھی قبول کرنے اور عمل کرنے, اور اپنے گھر والوں کو بھی پہنچانے اور ان سے عمل کروانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کیا, اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ مشرکین عرب بھی سن لیں, یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھ دیں. اور نسبت سے کچھ نہیں ہوتا, تعلیم پر ہو کے نہیں, توحید پر ہو کے نہیں, مسلم بنتے ہو کے نہیں. یہ ان کو سمجھایا گیا. آگے یہود و نصارہ کا ذکر بھی آ رہا ہے, ہم بھی تھوڑا رک کر سوچ لیں. ہم جی فلاں بزرگ کی اولاد ہیں, ہمارے جدی پوچھنے میں یہ لوگ تھے, ہم یہ, وہ فلاں یہ تھے, وہ فلاں تو یہ تھے, تم کیا ہو؟ ہے تو تھے تو تمہارے آبا, تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, تم کیا کر رہے ہو آخر؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت نوٹ کیجئے گا, آیت 134 ہے. پہلا پارا مکمل ہوگا, یہی آیت دہرائی جائے گی آیت نمبر 141 میں. اگزیکٹلی یہ بات ابھی آئے گی دوبارہ. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, اور اہل کتاب نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. قل, آپ فرما دیجئے, نہیں, بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرو جو ہر باطل سے جدا, اللہ کے لیے یکسو تھے. یکسو تھے وہ اللہ کی طرف, باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں تھا, اللہ کی توحید پر کارمند تھے, اس کے ساتھ کسی کو, آگے خود اللہ فرما رہے, کسی کو شریک نہ کرتے تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہود و نصارہ تا تعصب میں پڑ گئے, ہمارے گروپ میں آؤ گے تو نجات ملے گی. نہ نہ نہ, کسی گروپ اور گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہے, مسلم بنو گے تو نجات ملے گی. قولو, مسلمانوں تم کہو, آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. سبحان اللہ, بڑی زبردست بات مسلمانوں کی وسیع القلبی کے بارے میں. فرمایا, مسلمانوں تم کہو, ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام یعنی قرآن کریم جو ہماری طرف نازل کیا گیا, اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف, اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, اور جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا, ہم سب پر ایمان لائیں. سنیے, آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے اگر موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں, آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے, آپ اور میں مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ان 1,25,000 کو نہ مانے جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے. سبحان اللہ, ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, اور وہ کہتے ہیں موسیٰ کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے, وہ کہتے عیسیٰ کو مانتے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیرو مائنڈیڈ ہیں بھائی, ہم کدھر ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا تنگ نظر ہے, مسلمان تو اتنا براڈ مائنڈیڈ ہے, کیوں مروب ہو کر ان کی زبان ہم بولتے ہیں, کیوں ان کے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں؟ وہ نیرو مائنڈیڈ ہیں, وہ تنگ نظر ہیں, ہم تو براڈ مائنڈیڈ ہیں. ہر وحی جو رب نے دی, ہر کتاب جو رب نے بھیجی, ہر پیغمبر جو رب نے بھیجا, جب تک میں اور آپ اس کو نہ مانیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون, اور ہم اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. اگلی آیت, صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی, اور صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اللہ قرار دیتا ہے. سنیے, فَإِنْ آمَنُوا, تو اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پا گئے. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل, ہم تو سب کو مانتے ہیں. تو صحابہ, اللہ فرما رہے یہ لوگ جن کو دعوت دی جا رہی, ایسے ایمان لائیں جیسے تم اے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہو, فقد ہی تدو, تو یہ ہدایت پائیں گے. یہ صحابہ کرام کی عظمت قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ وہ تو ہیں ہی مخالفت کے در پہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, تو عنقریب ان کے مقابلے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں, پورا قرآن ہی بڑا پیارا ہے, مگر آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. صبغت اللہ, اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ, ترجمہ تو بنے گا اللہ کا رنگ, کیا مطلب؟ صبغت اللہ, اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغتن, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون, اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, یہ جو کرسچنز ہیں نا, ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیپٹائز کرتے ہیں اس کو, غسل دیتے ہیں کسی رنگ سے, رنگین پانی سے. تو یہ ظاہر کے رنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہے, اصل رنگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رنگ ہے, وہ اختیار کرو. اور کہلوایا گیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم تو اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان اہل کتاب کے ساتھ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اس اللہ ہی کے مخلص ہیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا, آیت نمبر 136, ہم اسی اللہ کے مسلم ہیں. آیت نمبر 138, ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آیت نمبر 139, ہم اسی اللہ کے مخلص ہیں. اللہ کا مسلم بھی بننا ہے, اللہ کا بندہ بھی بننا ہے, مگر یہ سارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ میرے, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. خدا کی قسم, اللہ کا کلام پڑھ لیں, سیکھ لیں, سمجھ لیں, عمل کر لیں, اللہ راضی ہو جائے. اس کے سوا کچھ نہ ہو, نہ ہم کوئی مال, نہ کوئی اسباب, نہ کوئی فیم, نہ کوئی شہرت. اگر یہ آ گیا تو برباد ہو جائیں گے. دکھاوے کا عمل تو شرک ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, مسند احمد کی روایت, جس نے دکھاوے کا عمل کیا اس سے شرک کیا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا, کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ, اے نبی فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیسی تم غلط بات کرتے ہو. یہ ہم بعد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہودیت نصرانیت یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو تم یہودی کیسے کہہ رہے ہو, نصرانی کیسے کہہ رہے ہو, یہ تو بعد کے دور کی پیداوار ہے. آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو. یہ یہود کے علماء کی طرف اشارہ, کتاب تو ان کے پاس تھی نا, عوام تو بیچارے جاہل تھے, کچھ پتہ نہیں تھا ان کو. علماء یہود انہوں نے دنیا کی محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے, مفاد پرستی کی وجہ سے حق کو چھپایا. ان کو کہا جا رہا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم لوگ کرتے ہو. اب جو آیت ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 134 وہی دوبارہ آ رہی ہے اور پہلے پارے کی تکمیل ہے. تلک امۃ قد خلت, وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما کانوا یعملون, اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہاں اگر ماں باپ نیک ہوں اولاد کو فائدہ ملتا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ الکہف میں, دل سے پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے, ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے. فلاں کے خاندان سے, فلاں کے قبیلے سے, فلاں سے بڑی نسبت ہے, فلاں حضرت سے بڑا تعلق ہے, وہ بھائی حضرت اللہ ان کے اوپر رحمت نادل فرمائے, فلاں بزرگ اللہ رحمت نادل فرمائے, تم کدھر ہو, تم کیا کر رہے ہو, تمہارے سامنے ہدایت کا پیغام آ گیا, تم عمل کر رہے ہو کہ نہیں. اللہ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا نہ کہ ان کے بارے میں. اللہ ہمارے بزرگوں پر, ہمارے اسلاف پر, ہمارے والدین پر رحمت نادل فرمائے. ہاں دل سے سنیے ایک بات, ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا اسے کہا تم مسلمان کتنے خوش قسمت ہو, تو کہا بھائی تو خوش قسمت ہے, تجھے تو دوہرا اجر ملے گا, حدیث میں آتا ہے. وہ کہتے نہیں بھائی میرے ماں باپ کفر پہ چلے گئے, میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. تم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا کہ اسلام پر گئے. اللہ اکبر کبیرہ, اندازہ سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے نا, اینگل اینگل کی بات ہوتی ہے. تو اللہ ہمارے ماں باپ, ہمارے بزرگوں, ہمارے اسلاف پر رحمت نازل فرمائے. مگر آج ہمارے سامنے قرآن پاک ہے, آج ہمارے سامنے اللہ کا دین ہے, آج ہمارے سامنے ہدایت آ رہی ہے, آج ہمارے سامنے دین کے تقاضے آ رہے ہیں, ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہے بھی دوسری شب ماہ رمضان کی, اور دوسرے پارے کا ہم آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہے ہیں. باقی جو لوگ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کہ ابتدان مدنی صورتوں میں تشریح زیادہ ہے, تھوڑی کوریج کم ہوگی. جب ہم مکی صورتوں پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زیادہ کوریج ہم کر پائیں گے. دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اب دو رکو اور ہیں تحویل نوعیت کے, تحویلی نوعیت کے. کیا مطلب؟ تحویل قبلہ کا موضوع آ رہا ہے, شفٹنگ آف قبلہ. اور یہ شفٹنگ آف قبلہ از سمبل یا سائن آف شفٹنگ آف امہ. بنی اسرائیل معزول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا جا رہا ہے, ذہن میں رکھیے. اور بنی اسرائیل کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ ہماری عبرت و سبق آموزی کے لیے. تو درمیان میں دو رکو آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, یہ ذرا تحویلی موضوع تھا. سینٹرل فگر تو ان کا ذکر سب کے سامنے رکھ کر دعوت حق پیش کی گئی. اب دو رکو تحویل قبلہ کے موضوع پر. فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, ان قریب لوگوں میں سے کچھ احمق کہیں گے کہ کس چیز ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ اب تک تھے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں. يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. نقطہ یاد آیا, آیت 115 میں بات آئی تھی, آیت نمبر 115 میں مشرق اور مغرب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کسی ایک سمت میں, ایک ڈائریکشن میں کنفائنڈ اور محدود نہیں ہے. اصل شے ڈائریکشن نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اصل شے اللہ کا حکم ہے, اب تک ابھی بیت المقدس جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ تھا، مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس یا بیت المقدس کہیں وہی قبلہ تھا، اور ہجرت کے 16-17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ تھا مسلمانوں کے لیے. اب تبدیل کر کے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جا رہا ہے. جب مقرر ہوا 16-17 مہینے کے بعد تو یہود نے طوفان مچا دیا، لو جی ان کا تو قبلہ ہی متعین نہیں ہے، ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو عجیب بات ہو گئی، ان کے تو ساری نمازیں ضائع ہو گئیں، ان کے تو اعمال. یہ انہوں نے اعتراض کیا. آگے جواب آ رہا ہے، اللہ نے پہلی بات کیا بیان فرمائی، اللہ کسی سمت یا ڈائریکشن کے اندر کنفائنڈ یا محدود نہیں ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. باقی یہ جو منظر تھا نا، سبحان اللہ، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور 4 رکعت والی نماز، اس منظر کو احادیث کی کتابوں میں پڑھیں، بڑا دلچسپ ہے. مسجد قبلتین دیکھی ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت عطا فرمائے. تو حضور نماز میں ہے اور اللہ کا حکم آ گیا ہے سبحان اللہ، اور حضور نے اسی نماز کے دوران میں رخ بدل لیا سبحان اللہ، اور اللہ کا بڑا التفات ہے اس تعلق سے حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگے ہم پڑھیں گے. تو یہ 16-17 مہینے بعد ہجرت کے بعد یہ تحویل قبلہ کا معاملہ آیا، لیکن صرف یہ سائن، یہ سمبل یہ نہیں تھا کہ بس جسٹ ایک ڈائریکشن بدل گئی، نو، ایک پوری امت بدل گئی ہے، یہ امت کی تبدیلی ہو گئی ہے، بنی اسرائیل اب معزول اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں، معتدل کو بھی کہتے ہیں. بقیہ امتوں میں افراد اور تفرید، اونچ نیچ آ گئی، اس امت کو اللہ نے معتدل راستہ عطا کیا. یہ درمیانی امت بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے، اب بقیہ انسانوں اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان میں ہم مسلمان کھڑے ہیں. کیا مطلب؟ حضور نے ہم تک پیغام پہنچا دیا، اب اس کو انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم وسط درمیان والے بھی، ہم بہترین بھی ہیں. یہ بات آل عمران آیت نمبر 110 میں بھی آئے گی کہ یہ بہترین امت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی، آئندہ ذکر آتا رہے گا. تو وسط درمیانی بھی، وسط معتدل بھی، بیلنسڈ، اور وسط بہترین بھی. کیوں تمہیں امت وسط بنایا؟ کیوں تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تمہیں کیوں برپا کیا جا رہا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں. کتنا دلچسپ لفظ ہے. ہم شہید عام طور پر فقط اس کو کہتے ہیں جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، یہ ٹھیک ہے، مگر شہید کا لفظ بڑا براڈر پرسپیکٹو میں ہے، گواہی دینا. تو حضور نے گواہی ہم پر پیش کر دی اور 23 برس میں پیغام پہنچا دیا، اور حجت الوداع کے موقع پر حضور نے اللہ کو گواہ بنا لیا، اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے، میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر یہ ذمہ داری حضور نے امت کے کاندھوں پر رکھ دی. فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اور یاد رکھیے، حضور نے شہادت بڑی قربانیوں کے ساتھ دی. حضور کے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے. حضور نے کبھی زکات نہیں دی، اتنا مال کبھی جمع نہیں ہوا ہے. اور کبھی امت کی ماں عائشہ کے پاس ناشتہ پیش کرنے کو کچھ نہ ہوتا تھا حضور کے لیے، اور حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے. حضور نے بیت اللہ شریف کو الوداع کہا، ہجرت فرمائی. حضور نے اپنا خون اطہر طائف کی گلیوں احد کے میدان میں پیش کیا. حضور نے اپنے 70 صحابہ کی جانیں اس احد کے میدان میں دیں. حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے احزاب کے موقع پر. حضور نے 23 برس کی جد و جہد میں 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں، تب اللہ کا دین غالب ہوا ہے. شہادت صرف یہ نہیں کہ بس لائف ٹیلی کاسٹ ہو جائے، ایپس ہم نے بنا دیں، اور ہم نے جناب لٹریچر یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، یہ ذریعہ ہے شہادت کا. اس شہادت کے لیے دعوت، تبلیغ، نشر، اشاعت، پروموشن، پروپگیشن سب ٹھیک ہے. اس سب کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ شہادت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو 3 باتیں نوٹ کیجئے، اپنے قول سے بھی ہم نے گواہی دینی ہے، اپنے ذاتی کردار سے بھی گواہی دینی ہے، اور اجتماعی جد و جہد برپا کر کے اللہ کے دین کو غالب کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، جس کے لیے پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، جو رب نے رمضان کی 27ویں شب میں ہمیں دیا تھا. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے، یہ ایکسپیرینس کر کے ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں گے، آؤ دیکھو یہ اسلام ہے. جو اقبال نے بشارت دی تھی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب یہ خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محب حیرت ہو کہ دنیا سے کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ گواہی مجھے اور آپ کو دینی، یہ کراچی والوں کے ماں باپ اور آبا و اجداد یہ مہاجر کیوں بنے تھے؟ تاکہ اللہ کے دین کی گواہی دیں، اللہ خطہ چاہیے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے، یہ قرض ہے ہم لوگوں پر جو اپنے آپ کو مہاجروں کی اولاد کہتے ہیں، کاہے کو ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی، سود کے نظام کے لیے، پی ایس ایل کے لیے، کرکٹ کے دھندوں کے لیے، بے پردگی فحاشی اور یعنی فلمیں ڈرامے ناچ گانے ان کے لیے بھارت میں کم ہے کیا؟ نہیں نہیں، اللہ خطہ چاہیے، اپنے گھروں کو رشتوں کو کاٹ کر آئے تھے، توڑ کر آئے تھے، جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے تھے اس دین کی گواہی کے لیے، اللہ خطہ دے تیرے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے، او بھائی آپ اور میں چھوٹے لوگ نہیں ہیں، اس کام کے لیے اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس شہادت کے فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا، حضور تو دے گئے گواہی، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے مسلمانوں اسی طرح سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ تم پر گواہ ہو جائیں، مراد اللہ کے دین کے۔ ہاں اب وہ جو قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے اور بیان آ رہا ہے، بڑا تفصیلی کلام آ رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ہم نے وہ قبلہ بیت المقدس اس لیے مقرر کیا تھا جس پر آپ اب تک تھے اے نبی علیہ السلام، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے قدموں پھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی آزمائش تھی، غور کریں، جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے ان کی تو محبت خانہ کعبہ سے تھی، مگر ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، گو کہ مکہ مکرمہ میں یہ پاسبلٹی تھی کہ بیت اللہ شریف سامنے ہو اور پیچھے بیت المقدس بھی آ جائے، مگر کہا گیا ابھی بیت المقدس تمہارے لیے قبلہ، اور جب حضور ہجرت کر کے ادھر تشریف لے آئے تو اب جو مکے سے ادھر آئے ہیں تو وہ تو کعبہ سامنے نہیں ہے، ابھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف، ان کا بھی امتحان، اور جو یہود میں سے یا نصارہ میں سے اسلام قبول کرے گا تو یہود و نصارہ کی نسبت تو بیت المقدس کی طرف ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں رخ کرنا پڑے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ بڑا بھاری امتحان، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ فرما رہے ہم نے مقرر کیا تھا، کس کو؟ پچھلا قبلہ بیت المقدس ہم نے مقرر کیا تھا۔ یہ آیت کریمہ سنت کی حیثیت بیان کر رہی، یا سنت کی حجیت اور اتھارٹی آف سنہ کو بیان کر رہی، پورا قرآن کریم پڑھ جائیں کہیں نہیں لکھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، سن رہے ہیں؟ پورا قرآن کریم پڑھ جائیں کہیں نہیں لکھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ہاں اتنا اللہ فرما رہے ہم نے مقرر کیا تھا، تو قرآن میں کہیں نہیں، قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی قرآن کے علاوہ جو آتی تھی اس کو آپ اور میں عام الفاظ میں حدیث و سنت رسول کہتے ہیں، یہ حضور کا حکم تھا، توجہ کیجئے گا، یہ حضور کا حکم تھا مکہ مکرمہ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہا ہے قرآن میں اس کو۔ یہ میں کیوں وقت لے رہا ہوں اس پر کہ آج لوگ سنت کے انکار میں بہت آگے چلے گئے، یہ بات آتی رہے گی، تو یہ مقامات قرآن پاک کے جو بتاتے ہیں قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً وہ بہت بھاری حکم تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بھاری بات تھی، مگر جو اسلام قبول کر چکے اور حضور کے غلام بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اطاعت پر آ گئے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اس حکم پر عمل کرنا۔ اب اللہ کا ایک اور تبصرہ، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بہت قیمتی بات ہے، یہود نے اعتراض کیا تھا کہ ان کی تو نمازیں ضائع، اگر پچھلا ٹھیک نہیں تھا تو نمازیں ضائع ہو گئی. نہ پچھلا بھی اللہ کا حکم تھا, یہ بیت اللہ کو اب کعبہ بنانا, قبلہ بنانا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اصل تو ہے اللہ کا حکم, ڈائریکشن نہیں, اللہ کا حکم اصل شے ہے. لیکن جو اعتراض اٹھا تھا وہ نمازوں کے ضائع ہونے پر, توجہ سے سنیے گا, اللہ فرما رہے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز کو برابر قرار دے رہا ہے, اللہ ایمان اور نماز کو برابر قرار دے رہا ہے. یہود نے اعتراض نمازوں کے ضائع ہونے کا اٹھایا تھا, اللہ فرماتا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان اور نماز برابر ہو گئے. کس معنی میں؟ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے, اس کا اولین اظہار نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جامع ترمذی کی روایت, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. استغفر اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت علیہ السلام کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے, نماز کی طرف ہے تو اسلام کی طرف ہے, نماز کی طرف نہیں ہے تو کفر کی طرف جا رہا ہے. اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت, تمام زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب اللہ کا بڑا التفات, اللہ کو بڑی محبت حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, حضور کی اپنی چاہت تھی, حضور مکہ مکرمہ میں, کعبہ تو سامنے ہے اور پیچھے بیت المقدس آ جائے گا, مگر 17 مہینے کم و بیش ہجرت کے بعد بڑا گرا گزرا, تو حضور کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ مقرر کر دیا جائے. اللہ کا التفات دیکھیں, قد نرا تقلب وجهك في السماء, یقیناً ہم اے نبی علیہ السلام آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے. ابھی وہی آ جائے گی, ابھی جبرائیل آ جائیں گے, اللہ حکم آ جائے نا تیری طرف سے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر, ایک کمال, ایک کلائمیکس ہے. حضور آپ, اب اللہ اللہ ہے مگر وہ حضور سے مخاطبت فرما رہے ہیں, جسے آپ پسند کر رہے ہیں نبی ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے. سبحان اللہ. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اب سب مسلمانوں سے خطاب, وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو نماز کے لیے اپنے چہرے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اس میں بڑا پیارا نقطہ ہے, مسجد حرام کے رخ کی طرف پھیر لو بس. یہ بعض مرتبہ جائے نماز ایک آدھ سینٹی میٹر لیفٹ رائٹ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کعبے کا ناک کی سیدھ میں آنے کا شرط نہیں ہے, ہمارا رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور یقیناً جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ لوگ جانتے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. اہل کتاب کو پتا ہے آخری پیغمبر کا آنا, اہل کتاب کو پتا ہے کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بھی بیت اللہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ریفرنس یہاں پر دے رہا ہے کہ ان کو پتا ہے, لیجئے ہم اب آپ کے لیے نبی بیت اللہ کو مقرر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَئِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور اگر اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کے پاس لے آئیں تمام ہی نشانیاں جنہیں کتاب دی گئی ہے, پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ, اور نہ ان اہل کتاب میں سے بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہود نے مغربی گوشہ لے لیا ہے بیت المقدس کا, اور نصارہ نے مشرقی گوشہ لے لیا, خود ان کا بھی ایک نہیں ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اے مخاطب, یہ جینرک انداز میں ترجمہ ہے, عموم کے انداز میں, اور اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس اصل علم آ چکا ہے, اِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو یقیناً تم اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ, اس قدر واضح بشارات ان کی کتابوں میں موجود. اور واقعات سیرت میں آپ پڑھیں, عبداللہ بن سلام کا بڑا مشہور واقعہ رضی اللہ عنہ, تفصیل کا موقع نہیں, ان کے ہاں واضح نشانیاں موجود تھیں. اور عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم کے بیٹے تھے, خود بھی بڑے یہودی عالم تھے, مگر بشارات علم میں تھیں, حضور کو دیکھ کر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور خاندان والے دشمن ہو گئے ان کے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے حضور کو پہچانتے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور یقیناً ان میں سے گروہ ایسا ہے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے. الحق من ربی کا, حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین, تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. ولکل وجہت ہوا مولیھا فاستبقوا الخیرات, اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے, ڈائریکشن جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے, لہذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرو. ہر بندے نے کوئی آئیڈیل بنا رکھا ہے, کوئی آبجیکٹو سیٹ کر رکھا ہے, ٹارگیٹ سیٹ کر رکھا ہے, اپنے لیے کوئی اچیومنٹس اس سے سوچ رکھی کہ یہ حاصل کرنا ہے. تو ہر ایک کا رخ زندگی ہے, تمہیں کہاں بڑھنا چاہیے, تمہیں کہاں کمپیٹ کرنا چاہیے. فرمایا فاستبقوا الخیرات, لہذا تم دوسروں سے نیکیوں میں سبقت کرو. جو کچھ ہم بنا رہے ہیں دو فٹ اوپر تک کے لیے ہے بھائی, دو فٹ نیچے نہ ڈگری جانی ہے, نہ سرٹیفیکیشن جانی ہے, نہ یہ سرٹیفائڈ نہ وہ سرٹیفائڈ جانا ہے, نہ بینک بیلنس جانا ہے, نہ ٹرانزیکشن وہاں پر ہونی ہے قبر کے اندر. ایمان اور اعمال یہی ہے, ادھر دوڑ لگاؤ, ادھر ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر ہر بات پر پوری طرح قادر ہے. اب پھر وہی دہرایا جا رہا ہے مضمون تحویل قبلہ کا, کیوں, بڑا بھاری امتحان بھی تھا اور اعلان ہو رہا ہے یہ تحویل قبلہ, یہ امت کی تبدیلی کا بھی اعلان ہو رہا ہے. پھر الفاظ دہرائے جا رہے ہیں, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور اے نبی علیہ السلام اب جہاں کہیں سے نکلیں تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَإِنَّ لَلْحَقِّ مِن رَبِّكَ, اور یقینا یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور آپ جہاں کہیں سے اے نبی نکلیں تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لی دے. سبحان اللہ, اللہ کو حضور کی خواہش اتنی پسند تھی کہ اللہ بار 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 ذکر فرما رہے, تیسری مرتبہ آ گیا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے نماز کے وقت اس مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو. کیا مطلب, تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم مسلمان ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, تو تمہارا یہ قبلہ کیوں نہیں. اہل کتاب یہ نہ کہیں کہ بھائی آخری کتاب میں تم کہتے ہو کہ آخری پیغمبر کی بشارتیں ہیں, تو آخری پیغمبر کا قبلہ تو بیت اللہ ہوگا, وہ کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کا منہ بند کر دیا. فرمایا کہ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں. تو جو ظلم پر اتر آئے تو ٹھیک ہے, اس کا اپنا حشر نشر ہونے والا ہے, چھوڑے اس کے حال پر. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم آ گیا نا, اب بیت اللہ شریف مقرر بس ختم. اللہ کے حکم پر عمل میں دوسروں کا خوف نہ رکھو. آج ہمارے حکمران بھی ڈرتے ہیں بےچارے, کیا کریں, سود ختم کریں گے تو مغرب ناراض ہو جائے گا, آئی ایم ایف والے ناراض ہو جائیں گے. ہونے تو ایک دفعہ, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آؤ تو صحیح اللہ کی طرف سے, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. ایک دفعہ تو آ جاؤ اللہ کی طرف. تو فلا تخشوہم وخشونی, تم مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. ولی اتم نعمتی علیکم, اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں. ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ احسان بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تم ہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم آیاتینا, وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمت, اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. یتلو علیکم آیاتینا, وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یہ پھر وہی چار باتیں آئیں جو آیت نمبر 129 میں تھیں. وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذیل میں تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کے احسان کے تذکرے کے ذیل میں. چار کام حضور کے: آیات کی تلاوت، تزکیہ کرنا، احکام کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. تفصیل آئندہ کسی اور موقع پر، یہ بات دو مرتبہ اور آئے گی، آل عمران 164 میں اور سورہ جمعہ 28 سے پارہ آیت نمبر 2 میں انشاءاللہ. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کتابچہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا دستیاب ہے. ان چاروں امور کی تفصیلات وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. آخری آیت اس رکوع کی بڑی پیاری، اور ہم جمعے کے خطبات میں بھی سنتے ہیں، فذکرونی اذکرکم، لہذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے تو اللہ فرمائے تم مجھے تو یاد رکھو. کسی نے کہا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ کے ہاں اس کی گڈ بکس میں کتنا ذکر ہوتا ہے، تم دیکھو تم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو. یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اللہ فرما دے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے. ذکر دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، پورے وجود سے بھی ہے، عبادات بھی، تلاوت بھی، اذکار بھی، مسنون دعائیں بھی، درود شریف بھی، استغفار بھی، یہ سب ذکر میں شامل. اور ایک ذکر کیا ہے؟ حرام سے، نافرمانی سے بچنا. اللہ کو یاد رکھیں گے تو حلال استعمال کریں گے، حرام سے بچیں گے. اللہ کو یاد رکھیں گے تو گناہوں سے بچیں گے اور اس کی اطاعت میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.